تیرے گزر کے مسافر ہیں ہم، تیرے گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے مسافر ہیں ہم، تیرے گزر کے جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے، جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے، ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے، ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے، جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے، جو چلتے ہیں تو ان قدموں کے نیچے، ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے، ستارے بچھتے جاتے ہیں اتر کے، مسافر ہیں ہم تیرے گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، نظر میں خالق شمس و قمر ہے، نظر میں خالق شمس و قمر ہے، اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے، اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے، نظر میں خالق شمس و قمر ہے، نظر میں خالق شمس و قمر ہے، اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے، اندھیرے خود سے مٹ جاتے ہیں ڈر کے، مسافر ہیں ہم تیرے گزر کے، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے،
ماشاءاللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ غنائے قلب عطا فرمائے، جس آدمی کے دل میں یہ غنا آ گئی تو بلا شک و شبہ لوگ حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام نے اپنے آپ کو منوایا، دنیا کی تذلیل جتنی انہوں نے کی اپنے قدموں میں پامال کیا شاید ہی کسی نے کیا، کہ دنیا ان کے پیروں میں آتی تھی اور وہ ٹھکرا دیا کرتے تھے. تو یہ غنائے قلب کی وجہ سے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مالداری سے غنا نہیں ہوتا، اصل قلب کی غنا جو ہے وہ قلب کا ہے، مالداری قلب کی ہے، اگر قلب غنی ہے تو پھر غنا ہے واقعتا وہ غنی، لیکن اگر قلب میں جو ہے وہ غنی نہیں ہے. غنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مالدار ہو، دوسروں سے بے پرواہ ہو، جس کے پاس مال ہوگا وہی بے پرواہ ہوگا. تو دوسرے آدمی کو جب کہتے ہیں کہ یہ مستغنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی احتیاج نہیں، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو غنی کو بھی غنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہوتی، اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ کسی کے مال کی طرف نظر نہیں کرتا. اسی طریقے سے جب انسان کے قلب میں ہی غنا آ جاتا ہے تو گویا وہ اس کا قلب مالدار ہو جاتا ہے. جب قلب مالدار ہو گیا تو پھر وہ کسی اور کی طرف دیکھتا نہیں ہے. تو یہ اس لیے کہا کہ غنا قلب جو ہے یہ اصل چیز. اور جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے کی کوشش کرے گا اور ساری دنیا دوسری طرف چل رہی ہوگی، یہ کسی اور طرف چل رہا ہوگا، تو یقیناً پھر لوگ اس کی طرف حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ اس دنیا کی مخلوق تو معلوم نہیں ہوتی، یہ دنیا کا باشندہ تو کم از کم لگتا نہیں. اس لیے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس طرف چلو گے تو ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا نہیں اس طرف چلو تو ٹھیک. تو اسی کو کہا کہ غنا قلب کا عالم نہ پوچھو. نظارے حالانکہ خود اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھا جائے، لیکن یہاں نظارے خود دیکھ رہے ہیں، اس کا نظارہ کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی نظاروں کا نظارہ کرے، لیکن یہاں اتنا غنا قلب ہے کہ نظارے خود اس کا نظارہ کر رہے ہیں. اس قدر غنا انسان کی طبیعت کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ جو شروع میں جو بات کہی گئی ہے کہ مسافر ہیں ہم ایسی راہ گزر کے، جہاں ہوتے ہیں زندہ لوگ مر کے، حقیقت بھی یہ ہے کہ آدمی جو آدمی اپنے آپ کو مار دیتا ہے حقیقت میں وہ زندہ ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے ویسے بھی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی عارضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد اصل میں یہ موت یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا. جو آدمی پیدا ہو گیا اس نے کبھی نہیں مرنا، یاد رکھیے یہ بات، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جو دنیا میں آیا ہی نہیں، نہیں آیا، لیکن جو ایک دفعہ آ گیا تو دنیا سے جائے گا ضرور لیکن مرے گا نہیں. ہاں انتقال ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، عالم دنیا سے عالم برزخ میں، عالم برزخ سے عالم آخرت میں، عالم آخرت سے عالم محشر میں، عالم محشر سے پھر عالم جنت میں یا عالم دوزخ میں، مرے گا نہیں. دیکھیے دوزخ میں ہے تو بھی ہے تو صحیح نا، چاہے وہ عذاب ٹھہرا ہے، مصیبتیں اٹھا رہا ہے لیکن ہے. جنت میں ہے تو نعمتوں میں ہے لیکن ہے. تو جو ایک دفعہ آ گیا اس نے ختم نہیں ہونا کبھی بھی، بس یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن دنیا کے اندر مرنا اصل میں اس کو کہتے ہیں، اصل میں مردہ اس کو کہتے ہیں جو بالکل لاش کی طرح، جس میں دم خم نہ ہو، جو اپنے آپ سے مکھی بھی نہ اڑا سکے، مچھر کو نہ ہٹا سکے، اس کو کہتے ہیں مردہ. ورنہ زندہ آدمی تو اپنے آپ سے مکھی بھی اڑاتا ہے، بعض اوقات جو ہے اور بھی دیگر جو مضر چیزیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن جب آدمی مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تو اس کو مردہ کہتے ہیں. تو بظاہر وہ بے جان ہو جاتا ہے، لیکن یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ جو راستہ ہے سلوک اور طریقت کا راستہ، اصل میں وہ راستہ ہے جس میں بظاہر انسان اپنے آپ کو مار لیتا ہے. مارنا کس چیز سے ہے؟ چھری اور چاقو سے مارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفسانی کو مارنا ہے. اصل میں ناجائز خواہشوں کا گلہ گھونٹنا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. بس جب انسان نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا تو گویا کہ وہ مر گیا، لیکن حقیقت میں زندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو حیات ابدی عطا فرماتے ہیں، اور حیات ابدی بھی تکلیف دینی ہوتی بلکہ اس کو نعمتوں والی حیات عطا ہوتی. تو حقیقت میں ہمارا مقصد بھی ہے، انسان پلاننگ کرتا ہے، کوئی 50 سال کی، کوئی 100 سال کی، کوئی 150 سال کی، لیکن پلاننگ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو. اس کا مطلب یہ ہو کہ عقل مند لوگ تو وہ ہیں جو آخرت کی پلاننگ کرتے ہیں، دنیا کی پلاننگ ممنوع نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی پلاننگ بھی ضروری ہے. دنیا کی پلاننگ ایسی ہو کہ جتنا یہاں رہنا ہے اس کے مطابق ہماری پلاننگ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی ایسی پلاننگ ہو کہ نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی سوچے. آدمی خود ہی تو جنت میں جانا نہیں چاہتا نا، یہ چاہتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ بھی جنت میں ساتھ جائیں، بیوی بھی ساتھ میں جائے، رشتے دار بھی ساتھ میں جائیں. تو اس لیے جو صحیح معنی میں دیندار ہے، ایک بات خاص سمجھ لیجیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی، لمبا چوغا، ہاتھ میں تسبیح، لمبی ٹوپی، اس کا نام دینداری ہے. تو سمجھ لیجیے یہ دینداری کو ظاہر ضرور کرتی ہے، لیکن حقیقت میں دینداری نہیں ہے. یہ علامات ہیں کہ دیندار ہے یہ، لیکن اصل دینداری تب ہے جب آدمی معاملات میں کھڑا ہو، وعدہ نبھاتا ہو، دوسرے کو تکلیف نہ دیتا ہو، ایذائے مسلم نہ کرتا ہو، اور اپنے معاملات میں بالکل کھڑا ہو، تو واقعتا دیندار ہے. ورنہ خالی ٹوپی لگا لینے سے، لمبا چوڑا جبا پہننے سے، داڑھی بڑی سے رکھ لینے سے کوئی آدمی دیندار نہیں ہوتا. بس ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں پھر اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ایسی صورت میں تو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ عالم ہے، یا یہ کوئی عالموں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا، پھر اگر ہم غلط حرکت کریں گے تو پھر تو اور زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگی صورت. اس لیے ایسی صورت میں تو اور زیادہ ہمیں بچنا چاہیے. لیکن دیندار سے مراد وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے احکامات پر اس طرح سے چلے کہ خود بھی پورے دین پر چلنے کی کوشش کرے، دوسروں کو بھی چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ معاملات کا کھڑا ہو. بالکل آج معاملات بالکل الٹ ہو گئے، بظاہر دیندار ہیں لیکن حقیقت میں دینداری نام کی کوئی چیز نہیں، معاملات بالکل الٹے ہیں. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے وعدہ کیا لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے اللہ کی طرف سے کہ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکا، تو اس پر معذرت کرے، فون کر لے، جو کچھ کرے، یہ ایک الگ چیز. کیونکہ انسان پر حالات آتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ پہلے سے ارادہ ہی نہیں ہے، کسی نے قرضہ لیا تھا کہ ہاں بھی میں دے دوں گا تو میں کل، لیکن ارادہ ہے نہیں دینے کا، اس کو معلوم بھی ہے، تو یہ دھوکہ ہے اور یہ دینداری نہیں. اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں، اپنے گھر کے حالات ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات ہیں، بیوی کے ساتھ معاملات ہیں، والدین کے ساتھ معاملات ہیں، ان معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے آدمی، اور تب جب اس پر اترے گا تو پھر تو دینداری ہے، ورنہ دینداری نہیں ہے بھائی، صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے خالی. بعض لوگ ان کے واقعات مجھ تک پہنچتے ہیں کہ بظاہر وہ یعنی ظاہری دینداری نہیں رکھتے، داڑھی واڑی نہیں ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود اپنے گھریلو معاملات میں اتنے اچھے ہیں کہ قابل رشک زندگی ان کی. اس کے مقابلے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ظاہر میں دیندار ہیں لیکن ان کے گھریلو حالات معلوم کرو تو اتنے خراب ہوتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے، اور یوں ذہن میں آتا ہے کہ بس اس سے تو بہتر تھا کہ نہ ہوتا دیندار تو اچھا، کم از کم اس کی وجہ سے دیندار تو بدنام نہ ہوتے. اس لیے ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. میں بعض اکثر بلکہ اس پر زور دیتا رہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حالات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، تو اس کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز بھائی، جو راستہ ہے طریقت کا، یہ کوئی دین و شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، راہ سلوک یا راہ طریقت شریعت کے تابع ہے، یہ سمجھ لیجئے. راہ سلوک اور طریقت یہ شریعت کے تابع ہے، ہٹ کر نہیں ہے کوئی چیز. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو فقیر آدمی، ہم پہ نماز نہیں. اللہ یعوذ باللہ، کیسا فقیر ہے بھائی جس پہ نماز نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی نماز نہ چھوڑیں، حالانکہ آپ کو تو کہہ دیا گیا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو آپ داخل ہو جائیں، لیکن آپ نے زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں چھوڑی. اور ہمارا معاملہ یہ، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے، ان سے پوچھو گے نماز کہتے جی، وہ بات یہ کہ جی تسی تو پانچ ویلے ہسی عاشق ہر ویلے، نماز ہی پانچ ویلے تو عاشق ہر ویلے. ایک صاحب سے پوچھا، وہ پنجابی زبان بولتے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات کہی، لیکن بہرحال یہ پنجابی زبان ہی میں اس کا مزہ بھی ہے کہ بھائی عاشق تو ہر وقت ہی اللہ میاں کے پاس ہوتا ہے، تم تو پانچ وقت جاتے ہو، ہم تو ہر وقت ہی اللہ میاں کے پاس ہوتے ہیں. تو بلا شبہ بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو رتبہ حاصل ہو جائے، لیکن اس کے باوجود نماز اس سے معاف نہیں ہے. اگر کسی کو رتبہ حاصل بھی ہو جائے کہ استعداد اس کا ہے، ایک بزرگ پاؤں سیدھے نہیں کرتے تھے، یعنی ہمیشہ پاؤں سکیڑ کر، لیٹتے بھی تھے تو پاؤں بالکل سیدھے نہیں کرتے تھے بلکہ سکیڑتے تھے. کسی نے ان سے کہا، حضرت جب آرام کر رہے ہیں، اب تو آرام چیز، لیکن ان پر ایک حالت تاری تھی، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا استحضار اس قدر قلب میں تھا کہ وہ ادبن اپنے پیروں کو لمبا نہیں کرتے، جس طرح اپنے بزرگ کو سامنے موجود ہوں تو ہاتھ پیر آدمی سیدھے نہیں کرتا اور ذرا تھوڑا ادب سے بیٹھتا ہے. تو یہ عظمت اللہ تعالیٰ کی ان کے دل میں اس قدر تھی کہ اپنے پیروں کو بھی سیدھا نہیں کرتے. بہرحال جس طرح حال تاری، ہم سب کے لیے حکم نہیں ہے، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، یقیناً اگر ہم میں سے کہا جائے کہ اس طرح سے اپنے پیر ہر وقت سکیڑ کے رکھو تو ممکن نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص حال اور کیفیت عطا فرمائی ہے، وہ اگر ایسا کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض بزرگان دین ایسے تھے، اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کا ایسا ادب کرتے تھے کہ کبھی ان کے سامنے جو ہے وہ کھل کر نہیں بیٹھ. بعض روایات میں آتا غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، اور بعض اساتذہ کے بارے میں، بڑے ائمہ کے بارے میں نے سنا کہ ان کے جو شاگرد تھے وہ اسی طرح سے ادب کرتے تھے, لیکن ایک دفعہ جب وہ بالکل ایسے بیٹھے جیسے بے ادبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا بے تکلف کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو کسی نے کہا کہ آج کیا وجہ ہے, تو کہا کہ شیخ کا انتقال ہو گیا. یا اسی طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شیر نے جو ہے بکری پر جب حملہ کیا تو اس نے انا للہ پڑھی اور کہا کہ لگتا ہے عمر فاروق رخصت ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ حالات ہوتے ہیں جب بادشاہ ایسا ہو عادل اور انصاف پرور, انصاف کو پسند کرنے والا, پھر اللہ تعالیٰ انسان تو انسان ہے جانوروں پر بھی کیفیت طاری کر دیتے ہیں کہ وہ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے, بے انصافی نہیں کرتے, لیکن اگر بڑا ہمارا ایسا ہو جائے تو پھر چھوٹوں تک میں یہ چیز سرائط کر جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر مختلف بادشاہوں کے ادوار گزرے ہیں, خلافہ گزرے ہیں, کوئی خلیفہ اگر بہت زیادہ نیک اور عدل انصاف والا تھا تو رعایا میں بھی یہ چیز سرائط کر گئی. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگوں کو یہی شوق تھا کہ بھائی کون زیادہ نماز پڑھتا ہے, کون زیادہ جو ہے وہ دینداری اختیار کرتا ہے, کون زیادہ نوافل اور صدقات کرتا ہے, کیونکہ بادشاہ کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہوئی. ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک بادشاہ کو شوق تھا عمارتیں بنانے کا, تو ہر آدمی عمارتیں بنواتا تھا کہ میں یہ ایسا مکان بناؤں گا, میں ایسا جو ہے وہ کوٹھی بنواؤں گا, میں ایسا محل بنواؤں گا. اس زمانے میں یہی چلتے تھے. تو ہر ایک کے زمانے کے الگ الگ ہوتے ہیں. تو اوپر سے نیچے تک اثر آتا ہے اور بعض اوقات نیچے کا اثر اوپر کو جاتا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں تو بھی حرج نہیں, کیونکہ حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اعمالکم اعمالکم, جو جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے عامل اور تمہارے حکمران. اس سے پتہ چلا کہ نیچے سے بھی اثر اوپر کو جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ کہ جیسے تمہارے عمال ویسے تم, کہ جیسے وہ کریں گے اس کے اثرات تم میں بھی آئیں گے. اگر جو ہے وہ حاکم جو ہے ہمارا عادل ہے, انصاف پرور ہے, تو انشاءاللہ نیچے بھی اثرات. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح ہوتا ہے ایک محکمہ صحیح ہو تو دوسرا تیسرا چوتھا ہر محکمہ صحیح ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی, اصل جو بات ہے وہ یہ کہ انسان دنیا میں عارضی طور پر بھیجا گیا ہے اور ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ اصل میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان مار لے, اور مارنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی جو ناجائز ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لے. حقیقت میں بظاہر تو ہم ایک چیز سے رک گئے, وہ نعمت ہم نے حاصل نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہمیں ابدی طور پر مل جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات آتی ہے, کسی نے ان کے بارے میں یہ اشعار کہے ہیں. پہلا مصرع مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے جن کو ہوتا تھا, جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا, بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرشماتی شخصیت تھی کہ چوروں رہزنوں اور ڈاکوؤں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. جو لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, لوگوں کو قتل کرنا ان کے لیے آسان کام تھا, چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر سو سو سال تک لڑنا معمول تھا. اگر ایک شخص کے کھیت میں کسی کا اونٹ چلا گیا اور اس بات پر جنگ چھڑ گئی تو بعض اوقات سو سو سال تک وہ جنگ جاری رہتی, ختم نہیں ہوتی. تو ایسے معاشرے کی اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں کی صحبت میں جو آ گئے, اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر ان میں بھی منتقل فرما دی. اس وقت سے لے کر یہ سلسلہ جو اب تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا کہ لوگ صحبتوں سے فیض یاب ہوتے رہیں گے, راہزن راہبر بنتے رہیں گے, چور ڈاکو یہ محافظ بن جائیں گے, لیکن اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے. تو یہ جو ابھی نظم پڑھی ہمارے بھائی اقبال صاحب نے, حضرت طائف صاحب کا کلام تھا, اور حضرت شاہ کی محمد اختر صاحب دام درکاتہم العالیہ اپنے شیخ کی مدح میں انہوں نے یہ اشعار کہے. تو بلا شک و شبہ انہوں نے جو کامل مرشد کی صفات بیان کی ہیں کہ راہزن کو راہبر بنا دے, یہ صفات ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ایک آدمی ڈاکے ڈالتا تھا, چوریاں کرتا تھا, بدکاریاں کرتا تھا, لیکن سب کام چھوڑ چھاڑ کر اور اللہ کی طرف آ گیا, اللہ کے احکامات پر، اس کے رسول کے احکامات پر چلنا شروع کر دیا، اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی؟ کوئی ہواؤں میں اڑنا کرامت نہیں کہلاتا، یا سمندر پر چلنا کوئی کرامت نہیں کہلاتا، یہ کام تو مچھلی اور پرندوں کا ہے، مچھلیاں بھی چلتی ہیں۔ اگر کوئی پیر اس کو کہتا ہے کہ پانی کے اندر وہ تیرتا ہے یا چلتا ہے تو مچھلی بھی تیرتی ہے بھائی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ کوئی فضاؤں میں اڑتا ہے تو مکھی بھی اڑتی ہے، مچھر بھی اڑتا ہے۔ تو کوئی ایسے کمال کی بات نہیں، کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر انقلاب پیدا کرے۔ اگر ہمارے اندر منفی صفات تھیں تو مثبت صفات پیدا ہو جائیں، اگر ہم خراب تھے تو اچھے بن جائیں، اگر ہم میں برائیاں تھیں تو اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ بس یہ خوبیاں اگر آدمی اپنے اندر لے آئے تو یہی چیز ہے انسانیت۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ انسان بننے میں بڑی محنت لگتی ہے، اور انسان کامل بھی وہی بنتا ہے جو دین پر چلے، ورنہ آدمی سے اعتدال، آدمی حد اعتدال میں رہتا نہیں۔ اس لیے حد اعتدال میں تبھی رہ سکتا ہے جب آدمی کو دین کی سوجھ بوجھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں تو اشعار کے حوالے سے تھیں، چند منٹ میں اور میں دو چار باتیں کر لوں، اور وہ باتیں ہوں گی ماہ سفر سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم کے آج 29 سے ممکن ہے چاند نظر آ گیا ہو، یا نہیں آج نظر آیا تو کل آ جائے گا۔ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور سفر خیر بھی کہتے ہیں اس کو، لوگوں نے اس کو منحوس مہینہ سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہندوستان میں اور وہاں سے جو لوگ یہاں آئے ان میں اس مہینے کا نام ہے 13 تیزی کا مہینہ۔ پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کہتے ہیں جی بہت ہی منحوس گھڑی ہے، لمحات ہیں علیہ باللہ۔ اور بعض نے تو یہاں تک ظلم کیا کہ باقاعدہ کتابوں میں روایات کی روایات گھڑ ڈالی، اور یہاں تک لکھ بیٹھے کہ سارے سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 9,20,000 سفر میں نازل ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک کو بھی ملوث کر دیا کہ صاحب فلاں نبی جو ہے وہ اس میں بیمار ہوئے، فلاں نبی پر یہ مصیبت آئی اس مہینے میں، فلاں کا انتقال ہوا اس مہینے میں۔ اب کیا مرنا کہ اس مہینے میں، تو اور مہینوں میں نہیں مرتے لوگ، لیکن بات وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہو تو وہ جیسے چاہے تصویر بنا دے۔ اس لیے لوگوں نے جو تصویر بنا کر پیش کی ہے ہمارے سامنے وہ یہ کہ اس مہینے کو انتہائی منحوس قرار دیتے ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے اپنے طور پر کچھ نے نوافل گھڑ لیے کہ اس میں ایسے نفلے پڑی جائیں اور اتنا اتنا اگر پڑا جائے تو نحوست دور ہو جائے گی، اور بعض نے جناب یہ بتایا کہ صاحب وہ چنے جو ہے وہ ابال کر وہ تقسیم کیے جائیں، بعض نے کہا گھونگیاں بنا کر جو ہے وہ بانٹی جائیں، اور نہ جانے کیا کچھ۔ بہرحال اس مہینے میں بھی لوگ شادی بیاہ اور مسرت کی چیزیں، کسی چیز کا افتتاح کرنا، حتیٰ کہ مکان خریدنا، یہ سب چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ آج ہی مجھے ایک اسٹیٹ والا بتا رہا تھا، اتفاق سے میرے پاس آیا ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ جی وہ پراپرٹی کی جو قیمتیں ہیں محرم اور سفر میں نیچی رہتی ہیں۔ کہنا کیوں؟ یہ بہت منوس مہینے ہیں، اس لیے مکان نہیں خریدتے لوگ کہ کہیں چلے گئے تو کچھ ہونا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سب جاہلانہ باتیں ہیں، باطل چیزیں ہیں۔ اسلام و شریعت میں اس قسم کے جو ہے توہم اور اس قسم کی چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس سفر کو منحوس سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے بارے میں احکام جاری فرمائے، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ سفر کو منحوس خیال کرنا، اور اسی طریقے سے الو کا منحوس خیال کرنا اور دیگر چیزیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سفر کا نام لے کر ذکر فرمائے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک گھڑ دیا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوخ کر دیا، اور بعض صوفیہ کرام کی کتابوں میں بھی یہ بات منقول ہے، لیکن نقطہ نظر میں بڑا فرق۔ بعض لوگوں نے تو یہ گھڑ لیا کہ صاحب حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے سفر کے مہینے کے خاتمے کی خوشخبری دے گا اس کو میں جنت کی خوشخبری دوں گا، کہ جو آدمی مجھے یہ خبر دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ تو اس سے انہوں نے کہا دیکھو جی کتنا منحوس مہینہ ہے، تو حضور صاحب انتظار کرتے تھے کہ جلدی سے مجھے آ کے کوئی خبر دے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ سفر کا مہینہ تو اپنے وقت پہ ختم ہوگا، پہلے تو ختم ہونے سے رہا، اور خبر دینے کا کیا مطلب، ہر ایک کو پتا مہینہ 29 کا یا 30 کا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک گھڑی ہوئی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر تسلیم کر لیں اس کو، بالفرض المحال
تو اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ منوس ہے، بلکہ بعض صوفیہ کرام جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ نقل کر دیا، تو وہ اس پیرائے میں نہیں ہے، نقطۂ نگاہ کا فرق ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تو اللہ سے ملاقات کا شوق تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ ماہ سفر جلد از جلد ختم ہو تاکہ ربیع الاول شروع ہو اور اللہ سے ملاقات. تو بعد میں یہ لکھا، لیکن بہرحال یہ بات بھی کوئی مستند نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اس طرح سے لکھا وہ تو بالکل ہی لایعنی اور فضول بات ہے. ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کے اندر اس کو شامل کیا ہے، موضوعات کبیر میں، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی قسم میں کسی چیز میں نہ نحوست ہے نہ کسی میں جو ہے وہ خدا نہ کرے کوئی ظلمت ہے. اصل اعمال ہمارے خراب ہیں، اعمال میں خرابیاں ہوتی ہیں اصل میں، تو ہمارے اعمال نحوست والے ہوتے ہیں، بعد ان کی نحوست بلا شبہ پڑتی ہے. لیکن جہاں تک مہینوں کی بات ہے، دنوں کی بات ہے، اوقات کی بات ہے، تو کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی وقت منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں. سارے ایام، سارے مہینے، سارے وقت سب اللہ کے ہیں، یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں. اصل میں کام اگر ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں خیریں اور برکتیں آئیں گی، اگر اس سے ہٹ کر چلیں گے تو اس میں نحوستیں اور خرابیاں پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.